سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا،
سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا،
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ تفسیر کبیر میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کیسی پیاری نوید ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں درود پڑھیں اور پیارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچ جائے۔ کیسی زبردست نوید ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے احکام تجارت، اور اس کی جان ہے مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی، جو کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھی سوالات پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی سلسلہ رہے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک سلسلے میں شامل رہیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا سوال کا جواب بھی ملے گا، اور آپ کا سوال نہیں بھی ہے تو ڈھیروں ڈھیر مسائل شریعت، انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن میں پہلے بڑھوں گا، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ چل رہا ہے، اور معراج کا بھی مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو خصوصی طور پر ایک اور نسبت بھی ہے، ایک ایونٹ کہہ لیجئے کہ اس میں ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ مدارس اسلامیہ، دینی علوم کے جو مدارس ہیں، اس میں ختم بخاری ہو رہی ہوتی ہے، درجات ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور طلباء فائنل ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے جو مدارس کی جامعات کی چین ہے، جسے ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، الحمدللہ 1500+ شاخیں ہیں جامعۃ المدینہ کی، اس کے جو فاضلین ہیں، اس کے جو طلباء دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اور پھر انہیں سند بھی دی گئی، اور خاص ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دستار فضیلت، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی کے حوالے سے بھی یہ اجتماع، مفتی صاحب بھی موجود تھے، میں دیکھ رہا تھا، مفتی صاحب خوش بھی تھے، اس میں بھی خوش تھے، یعنی جو فاضل ہوئے ہیں، جو فارغ ہوئے ہیں، ان کی خوشی تو سمجھ میں آتی ہے، مفتی صاحب بھی خوش تھے، اور مفتی صاحب نے کچھ اس کے اوپر لکھا بھی، تحریر بھی لکھی۔ مفتی صاحب، ہمارا پروگرام تو ہے احکام تجارت، لیکن جامعۃ المدینہ جو کہ بالخصوص دینی علوم کا ادارہ ہے، وہاں پہ درس نظامی بھی ہوتا ہے، تخصص بھی ہوتا ہے، پھر اقتصاد اسلامی کے تحت یعنی اقتصادیات کے حوالے سے بھی تخصص اب ہو رہا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیے، میں تو ایک مالی ہوں، میرا کام ہے پودوں میں پانی دینا، تو اگر کسی مالی کا پودا جو ہے وہ تناور درخت بن جائے تو اس مالی کو کتنی خوشی ہوگی۔
ٹھیک،
تو استاد جو ہے وہ طلباء کو پڑھاتا ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ علم کی شمع روشن ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، معاشرے کے اندر ایک ایسے افراد پیدا ہوں جو افراد معاشرے سے جہالت کو ختم کر کے لوگوں کی اصلاح کر کے نکھار پیدا کریں۔ تو یہ افراد 7-8 سال پڑھتے ہیں، بطور طالب علم جب آتے ہیں، پہلا سال بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا، ایک نئی دنیا میں آئے ہوتے ہیں، مختلف علوم کا سامنا ہوتا ہے، علم سر فلم میں نہ ہو رٹا مارے جاؤ، اس سال تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے، لیکن دوسرے سال میں داخل ہوتے ہیں، جو عربی گرامر سیکھی اس عربی گرامر پر اب انہیں اعتماد ہوتا ہے کہ اب ہم عربی پڑھ پا رہے ہیں، پھر علم فقہ شروع ہو جاتی ہے، دیگر علوم شروع ہو جاتے ہیں، یوں آہستہ 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 نئے نئے جہاں کی سیر کرتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے قرآن حدیث کو سمجھنا، اور قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے علم فقہ کو حاصل کرنا، یہ ان کے زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے جو معاون علوم ہیں، مثال کے طور پر علم گرامر ہے، علم بلاغت ہے، اسی طریقے سے منطق ہے، فلسفہ ہے، اصول قرآن ہے یعنی اصول تفسیر، اصول حدیث ہے، اور اصول فقہ ہے، راویوں کے حوالے سے چیزیں ہیں، ریسرچ میتھڈولوجی کیسے ہوگی، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یوں ان کی پڑھائی کا جو دائرہ اور وسعت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر یہ ایک پختہ ذہن کے حامل ہوتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں، جو آخری سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ ایئر ان کا ہوتا ہے اسے موقع فلے کہا جاتا ہے، بڑے پختہ قسم کے علوم اس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر آخری سال ایک روحانی سال ہوتا ہے جس میں یہ سیاستہ اور دیگر جو کتب احادیث کی ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے اس کا درس لے کر اس کا منہج سیکھتے ہیں اور راویوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، احادیث کی تشریح اور اس کے اصول سیکھتے ہیں، تو وہ جو درس لیتے ہیں اس کی تکمیل پر پھر ان کا یہ دورانیہ ختم ہوتا ہے، اور پھر ان کی تقریم کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے ایک بزم منعقد کی جاتی ہے۔ اس بزم کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ خالی کوئی بندہ کھڑا ہے اور اس کے سر پہ امامہ گھوم رہا ہے، بلکہ انہیں اصل میں سند امامہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ علماء جو امامہ باندھتے ہیں ان کی جو سند ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو جہاں قول پڑھا کے حدیث رسول انہیں، یعنی رسول اکرم علیہ السلام کا قول پڑھا کے انہیں استاد سند دیتا ہے، وہیں جو امامہ جو ہے سند سے انہیں ملا ہوتا ہے وہ اب یہ اپنے ان تلامذہ پر جن پر ان کا اعتماد ہو چکا ہے ان کی طرف منتقل کرتے ہیں کہ اس دستار کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اس کی لاج رکھنی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے وقار کو قائم رکھا جائے اور اللہ کے دین کو فروخت نہ کیا جائے، پامال نہ کیا جائے، اور دین کی نشر و اشاعت اس کو پھیلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے زندگی گزاری جائے۔ تو یوں یہ کوئی محض رسم نہیں ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اکابر سے چلا آ رہا ہے، جو اولیاء کرام ہیں وہ روحانی علوم دے کر پھر دستار کرتے ہیں، اور جو اساتذہ ہیں وہ ظاہری علوم دے کر دستار کرتے ہیں، تو یوں یہ سلسلہ چلتا ہے۔
جزاک اللہ محسن صاحب، ایک بس ایک چھوٹے سے سوال کا جواب اور ارشاد فرمائیے۔ ویسے تو آپ نے فرمایا کہ استاد ہیں اور پڑھانا ہے تو دیگر مثالیں آپ نے دی، لیکن خاص آپ کی مصروفیات کو اگر میں لوں تو یوں تو ڈائمنشن بہت مختلف ہے، اور افتاء میں دیکھیں تو طرح طرح کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کی مصروفیات کا اور جن کاموں میں آپ مشغول رہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ اقتصاد اسلامی سے ریلیٹ کرتا ہے، بزنس سے ریلیٹ کرتا ہے، وے آف انکم جو ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کا ریلیٹ کرتا ہے۔ اس تناظر میں اگر کہوں تو یہ جو نئے فارغ التحصیل افراد ہیں جو علماء کہلائیں گے یا جو فاضلین ہیں، ان کا اور اقتصادیات کا کوئی میچ بنتا ہے، مطلب اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو؟
دیکھیے، جو بھی وہ شعبے ہیں جہاں دینی چیلنجز ہیں،
ٹھیک،
ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے جو افرادی قوت ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ انہیں افراد سے آئے گی۔ ان افراد کے اندر مختلف ذوق ہیں، کسی کا ذوق پڑھانے کا ہے، کسی کا ذوق خطابت کا ہے، کسی کا ذوق دائی بننے کا ہے، کسی کا ذوق یہ ہے کہ میرا جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہی نہ ہو، وہ ایک تخصص کرے گا، دوسرا تخصص کرے گا، تیسرا کرے گا، تو وہ ایک الگ ذوق کا حامل ہوتا ہے، اگرچہ کہ ایسے افراد خود اعتمادی کا شکار نہیں ہوتے، یعنی کہ ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے ایسے افراد میں، تو بعض اوقات میں پڑھائی بھی اسٹاپ کرنی پڑتی ہے، آپ کو اب پڑھانا پڑتا ہے، آگے ڈیلیور کرنا پڑتا ہے جو اصل مقصد ہے پڑھنے کا، تو یہ لوگ اتنا پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ڈیلیور نہیں کر پاتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یوں افراد تو یہیں سے پیدا ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اوور آل کیپیسٹی بلڈنگ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک،
ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا جس میں پنجاب بھر کے وہ طلبا کہ جو انٹر پاس تھے، خامسہ پاس کر چکے تھے، ان کو جمع کیا، قبلہ نگاہ شورا بھی تشریف لے گئے، میں بھی حاضر ہوا، تو اس پورے ایونٹ کا مقصد تھا کیپیسٹی بلڈنگ۔ یہ طلبا ابھی جو دورانے پڑھائی ہیں بالکل درمیان میں ہیں، انہیں ایک لائن دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ کون کون سے جو چیلنجز ہیں عصر حاضر میں درپیش ہیں، اور آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کس کس فیلڈ کی تیاری کرنی پڑے گی، آپ آج سے جو ہے نا وہ راستہ پکڑ لیں۔ اور پھر پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ یہاں کراچی میں بھی ہوا، سندھ بھر کے طلبا یہاں آئے، کوئی تقریباً 500 کے قریب طلبا یہاں موجود تھے۔ تو یوں کیپیسٹی بلڈنگ ایک بنیاد ہے،
ٹھیک،
لیکن صرف کراچی کے اندر درس نظامی پڑھنے والے جامعۃ المدینہ کے تحت جو بوائز ہیں
جی
وہ 8,000 سے زیادہ ہے
اللہ
بوائز
جی,
گرلز الگ ہیں
جی.
تو یوں اتنی بڑی تعداد جب پڑھ رہی ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا, اس کو لائن دینا, اس کی ہمت بڑھانا, اس کے سامنے راستے کھولنا بڑا ضروری کام ہوتا ہے یہ.
ماشاء اللہ مفتی صاحب کی بات سے ایک پلس پہلو یہ ہے, اور میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں اس پہ بھی غور کریں کہ ہر کسی کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, یقیناً سب کا بہت بڑا نہیں ہوتا, ایسا امپیکٹ ممکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ڈال سکے کہ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پر اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں, لیکن ہر کسی کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ ایسے طلباء کو جمع کیا گیا جو اسٹڈی کر رہے ہیں, ابھی ان کی طالب علمی کا دور جاری ہے, اور انہیں ایک وے آف ایکشن دیا گیا کہ جی اس طریقے سے آپ اپنی کوالٹیز جو ہیں وہ انہینس کر سکتے ہیں, اپ گریڈ کر سکتے ہیں, انہیں لائن دی گئی. اور یہ ایک بڑی زبردست خصوصیت ہوتی ہے مینٹورس کی, اساتذہ کی, بڑوں کی, ذمہ داران کی, افراد کی, چاہے وہ خاندان میں ہوں, چاہے تعلیمی ادارے میں ہوں, چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں, کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والے افراد کی کوالٹی کو پہچانیں اور جو کوالٹی ہے اسے انہینس کریں, اسے اپ گریڈ کریں اور اسے اس فیلڈ میں اس منزل کی طرف رواں دواں کر دیں. یہی طریقہ کار ہوتا ہے. مفتی صاحب نے بالکل شروع میں ایک بڑا پیارا لفظ استعمال فرمایا تھا مالی کا, تو مالی جو ہے وہ اپنے نہ صرف اس بوئے ہوئے بیج کی حفاظت کرتا ہے بلکہ درخت کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, ایون جب اس پہ پھل آنے لگتے ہیں جب بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مالیوں کو, ہمارے مینٹورس کو سلامت رکھے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ننا سا پودا لگایا تھا جو آج تناور درخت ہے اور مختلف جہاد میں برکتیں لٹا رہا ہے, ان کو بھی سلامت رکھے اور اس کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. آپ کی
پانی دیتا ہے نا تو زمین میں پودا کھڑا ہوتا ہے
جی,
زمین تو امیر اہل سنت کی ہے.
سبحان اللہ,
ٹھیک ہے, ہم انہیں کی خدمت گزار ہیں. آج دستار بندی ہوئی جی, ایک انوکھی خصوصیت کی حامل تھی
جی,
وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ 7 سال پہلے ایک اسٹیپ لیا گیا کہ رات میں جو ہے وہ تعلیمی ادارہ شروع کیا جائے تاکہ وہ افراد جو نوکری پیشہ ہیں اور دن کو نہیں پڑھ سکتے انہیں موقع ملے. تو تقریباً 4-5 گھنٹے کا یہ روزانہ کی دورانیہ پر مشتمل کلاس ہوتی تھی ان کی, اور 7 سال تک ان لوگوں نے پڑھا. اور پڑھنے کے بعد یہ وہ بیج بھی تھا اس کے اندر, 500 طلبہ تھے, دورہ حدیث کیے ہوئے 500 طلبہ تھے, تخصصات والے تھے. تو یہ وہ افراد تھے کہ جو مختلف شعبہ زندگی میں پرفارم کر رہے ہیں, بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جنا کالج کے اندر پروفیسر ہوں کیمسٹری کا, ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں گورنمنٹ کے کسی محکمے میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں, ایک اور صاحب تھے کہنے لگے میں 19 گریڈ کا آفیسر ہوں, ایک صاحب کیمسٹ تھے, ایک صاحب جو ہے وہ سی اے کیے ہوئے تھے, ایک صاحب ڈاکٹر تھے. تو یہ جو طبقہ ہے کہ جو اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہیں, پختگی کی عمر میں 40+ ہیں اور 50+ بھی اس میں تھے, تو یہ افراد, ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہمیں اپرچونیٹی ملے, ہم بھی دین سیکھیں. بھائی صحابہ اکرام علی مردوان جب ایمان لے کر آئے تو سارے تو بچے نہیں تھے نا
جی, سارے نہ بچے تھے نہ جوان تھے, بوڑھے بوڑھے بھی تھے,
ہر عمر کے صحابہ تھے
جی.
تو جس عمر میں تھا اس نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں حاضری دی اور اقتصاب فیض کیا, دین سیکھا.
سبحان اللہ.
تو یوں دین سیکھنا جو ہے وہ اس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک,
بڑے بڑے واقعات ہیں پختہ عمر میں دین سیکھنے کے. ابھی مطلب گزشتہ عشرے کا واقعہ ہے, یعنی یہ 2010 سے 2020 کا جو گزرا ہے
جی,
کہ ایک پادری یو کے میں تھا
جی,
دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی
جی,
70-80 سال عمر تھی اس کی
جی.
اس نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کے طور پر زندگی گزاری, پھر شوق پیدا ہوا کہ وہ دین پڑھے. تو اس نے یو کے کے جامعہ میں داخلہ لیا, جامعۃ المدینہ میں, اور مکمل جو تعلیم ہے وہ حاصل کی, درس نظامی, زندگی گزاری اور انتقال کر گئے.
شاندار اننگ ہے آخری ان کی عمر کی, یعنی ان کی آخری عمر کا حصہ دیکھا جائے تو ایمان بھی ہے اس میں, علم دین بھی ہے, اور پھر ایمان پہ رخصت ہو جانا,
ایمان پہ رخصت,
اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے.
یوں یہ جو افراد ہیں بلا شبہ لائق تعریف ہیں. اچھا یہ تو رات کا ایک سلسلہ ہے نا, ایک سلسلہ تھا جو دن میں شروع ہوا تھا کہ جس میں آپ بھی صدر میں کام کرتے تھے اپنے ماموں کے ساتھ, اور 3 घंटे की, सुबह 7 से 10 क्लास होती थी, और फिर आपने भी पढ़ाई शुरू की और बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई शुरू की, तो वो भी एक तबका था कि जो काम काज पर लेट जाता था, चूँकि नौकरी पेशा आदमी तो 9 बजे चला जाता है, लेकिन कराची में जो माहौल है काम काज पर लोग 11-12 बजे जाते हैं, तो वो सुबह की नींद कुर्बान करके क्लास अटेंड करते हैं, दरसनामी करते हैं, तो वो भी एक सिलसिला चल रहा है, अभी तक चल रहा है वो भी।
जी ऐसे ही मुख्तलिफ वे में इल्मे दीन पहुँचाने की दावत इस्लामी कोशिशें कर रही है, अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए। ये सारी गुफ्तगू करने का एक बहुत बड़ा बुनियादी मकसद मैं समझता हूँ ये भी हमारा होगा, शायद मुफ्ती साहब का भी होगा, कि आप जो देख रहे हैं आप भी तो प्रैक्टिकल हैं ना, और अभी जो मिसालें दी मुफ्ती साहब ने वो प्रैक्टिकल लाइफ अपनी उसमें इंगेज हैं, लेकिन उसके साथ उन्हें वैल्यू उन्हें समझ में आया कि नहीं इल्मे दीन भी होना चाहिए इसके साथ साथ। और वाकईतन हम देखते हैं कि जब दुनियावी उलूम के साथ दीनी इल्म भी हो तो फिर जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा का काम करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए अपनी मसरूफियात में से देखिए कि आप किस तरफ जा सकते हैं, कितना इल्मे दीन हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, और ऑनलाइन के ज़रिए हमारा फैज़ान ऑनलाइन का जो सिस्टम है उसके ज़रिए तो बहुत सारी बातें हो गई। अच्छा मैं ये भी कहता चलूँ, काफ़ी सारी गुफ्तगू इस पर हुई है, तो ये याद रखिएगा कारोबार में रिस्क में बरकत के मुख्तलिफ तरीके हैं, और मुफ्ती साहब जो इल्मे दीन है या इसके फ़ज़ाइल हैं उसमें से एक ये बरकत भी तो है ना, कि मतलब ज़िंदगी आसान हो जाती है, तो कारोबार बंदा कर रहा है कमा रहा है तो उसका एक मकसद यही होता है कि आसान हो।
देखिए ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है अक्लो दानिश से।
जी
इंसान रोज़ एक फैसला करता है, वो फैसला सही भी होता है गलत भी होता है, तो अल्लाह का जो दीन है वो नूर है, और जब नूर सीने में दिलो दिमाग में आता है तो अक्ल में इजाफा होता है, फैसलों में दुरुस्तगी होती है, अक्लो दानिश बढ़ती है। तो अक्लो दानिश आम आदमी भी होती है लेकिन जुज़वी होती है, वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, निगाह बहुत गहरी हर चीज़ में नहीं होती। एक किसान है तो ठीक है, अपनी जो उससे वाबस्ता अमूर हैं वो उसमें तो बड़ा एक्सपर्ट होगा, माहिर माशात तो वो नहीं होगा, लेकिन जो दीन पढ़ता है उसकी अक्लो दानिश जो है उसमें पुख्तगी आ जाती है, तो वो जिस रास्ते में भी चला जाए बड़े आसानी से चला जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती।
चलें जी बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ, नहीं तो मेरा तो मतलब बहुत सारी माजी की यादें भी ताज़ा हो रही, मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और पहली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, कौन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
नईम बात कर रहा हूँ टंडोला यार से, सिंध से। सवाल मेरा ये है कि जो ज़कात है हमारे पास 3 तोले सोना है, तो ये जो है ना इस्तेमाल में भी आ रहा है, क्या इसके ऊपर ज़कात लागू होती है या नहीं? और दूसरा कमेटी के पैसे हैं इनके, ये जमा हो रहे होते हैं, तो इसमें से हम ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और इन पैसों के ऊपर जो है ज़कात लगती है या नहीं जो उधर जमा हो रहे हैं?
ठीक है,
पहले सवाल का जवाब तो ये है कि सोना अगर अकेला हो तनहा हो, जो दीगर चीज़ें हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज है, यानी सोने के अलावा चांदी है, करेंसी है, प्राइस बॉन्ड है, माल तिजारत है, ये अगर बिल्कुल इनमें से कोई भी ना हो तो फिर ये होगा कि उस सोने पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जिसके पास 2-3 तोला सोना होता है उसके पास कुछ करेंसी भी होती है, अगर कोई और चीज़ इसके पास है तो फिर दोनों को जमा करेंगे, जमा करके फिर देखेंगे चांदी का निसाब कितना है, मालियत कितनी है। मिसाल के तौर पर चांदी की मालियत जो है ना वो 40,000 रुपये बन रही है, और 1 तोला सोना और 10 रुपये किसी के पास हो तो कोई 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत बन जाती है। तो यूँ पैसे जब साथ होंगे इसके तो चांदी के निसाब को लामवाला पहुँच जाएगा, तो ज़कात देनी पड़ेगी। जो आपने दूसरा सवाल किया है बीसी से मुतालिक, उसका जवाब देने से पहले मैं अर्ज़ करूँ, इस बात को अपने सामने रखें कि कर्ज लेकर भी ज़कात दी जा सकती है। तो बीसी की जो रकम आपके पास जमा है बतौर कर्ज आमतौर पर जमा होती है, खर्च करने का इख्तियार होता है, उससे कुछ निकालेंगे तो उस निकालने की इजाज़त होती है, और किसी जगह ऐसी सूरत हाल है कि बीसी के पैसे भी कोई इस्तेमाल ना करें इस बुनियाद पर जमा करवाए जाते हैं तो वह एक अलग सूरत हाल होगी। तो यूँ कर्ज लेकर ज़कात निकाली जा सकती है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
काज अवलग पीको लेस वगैरह लगती है दुपट्टों पे, तो कस्टमर दुपट्टे हमें देके जाते हैं। तो वैसे तो हमें लिखे तो लगाया, लेकिन हम कस्टमर ये कह देते हैं कि हफ्ता या दो हफ्ते या तीन हफ्ते हमारी जिम्मेदारी, बाकी उसके बाद आपकी जिम्मेदारी। तो वो कुछ कस्टमर होते हैं कोई छह माह बाद आते हैं, तो उनके दुपट्टे हमसे नहीं मिल रहे होते, तो हमें उन्होंने कहना होता है कि हमारे एक एक मंथ की हमारी जिम्मेदारी होती है, तो बाकी जो तीन चार कितना टाइम हो गया, तो अगर मिल गया फिर भी आपका, नहीं मिल गया फिर भी आपका। तो कुछ तो कस्टमर ऐसे हैं जो दो दो साल हो गए देखे गए हैं, उनके दुपट्टे हमसे गुम भी गए हैं, कुछ जो तीन साल हो गए देखे वो फट भी गए हैं, एक साल हो गया वो मतलब की इधर वगैरह उधर हो गए हैं, तो इसकी क्या होगी रहनुमाई?
देखिए, वापस करना आपकी सोफे से जिम्मेदारी है, आपने लिया है, आपके पास अमानत के तौर पर मौजूद है। अगर वो लेट सवेर हो भी गया है तो ऐसा नहीं है कि आपके बोल देने से आप बुरी जिम्मा हो जाएंगे। थोड़ी सी सुस्ती होती है, उसको अगर दूर कर लिया जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है, एक होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर एक मैनेजमेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने टेबल को जो है अगर ऐसे छोड़ दूँ, ढेर लग जाता है उस पर। मुझे
किस चीज़ का ढेर लग जाता है?
किताबों का, वर्कों का, नोट्स का, बहुत सारी चीज़ों का ढेर लग जाता है।
ये नोट्स, वो तहरीरी नोट्स की बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब?
हाँ, तहरीरी नोट्स जो हैं, मुख्तलिफ नोट्स लिखे होते हैं कि जनाब किसी ने कुछ काम दिया है, उसकी कोई पर्ची है, मैंने कोई नोट किया है, वो मौजूद है, कोई डायरी है, तो यूँ ढेर लग जाते हैं। तो क्या होता है कि वक्तन फ़वक्तन इसको समेटना पड़ता है ताकि टेबल पर जगह तो बाकी हो, जो नया काम आ रहा है उसको भी तो रखना है। तो इसी तरीके से हर शोबे का मामला है, कोई भी काम कर रहा हो। आपने देखा होगा करियाना वाले सुबह आकर एक काम क्या करते हैं, कोई 200 आइटम बाय लटकाते हैं, ये लटकाएंगे, ये लटकाएंगे, ये लटकाएंगे, यहाँ रखेंगे, कॉर्नर निकालेंगे, यूं करेंगे, शाम को जाते हुए प्रैक्टिस रिवर्स करेंगे।
ये सही।
तो हर काम के अंदर एक मैनेजमेंट होती है। आपके काम में कोई इतना बड़ा मुश्किल थोड़ी है, आप एक कबर्ड रख लें कि पहले महीने जो एक महीना पूरा हो गया उसका सामान इसमें रख रहे हैं, आप चिट लगा कर रख दें, फुला आदमी नाम लिख दिया, थैली में डाल दें, और ये 20 जनवरी में रजिस्टर में नोट कर लें। उसके बाद जो है वो महीना पूरा हो गया, अब इसको थोड़ा पीछे कर दें, पता हो आपको हर महीने का जो सामान है वो पीछे जाता जाएगा। अब कोई आदमी आएगा, रजिस्टर देखें, हाँ भी रजिस्टर देखा, कौन सा महीना है, फुला महीने का है, अच्छा इसका तो वहाँ रखा होगा, एक मिनट में मिल जाएगा। मैं एक मरतबा बैरून मुल्क की बात कर रहा हूँ, जुब्बा सिलवाया मैंने, तो मैं कोई 2.5-3 साल के पास बाद उस दर्जी के पास गया, तो मैंने कहा वो जुब्बा मैंने सिलवाया था, तो कहने लगा नाप अगर है तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा मिल जाएगा आपको? कहने लगे हाँ। मैंने कहा मैं फलां महीने में आया था 3 साल पहले, उन्होंने निकाला ठक करके ढूंढ लिया।
यानी मैनुअली?
मैनुअली रजिस्टर रखा हुआ था उसके पास, मैं भी हैरान क्यों, बड़ा अच्छा काम इसका तो रिकॉर्ड में रखा हुआ इसने। तो यूं जो है वो जो मैनेज कर रहे होते हैं अपने काम को वो सुखी रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम का शिकार नहीं होते, उलझन का शिकार नहीं होते। ज़िंदगी में एक काम होता है और एक काम की उलझन होती है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। काम करना है तो काम में उलझन नहीं आनी चाहिए, इसलिए हर काम की एक मैनेजमेंट होती है। काम करने के लिए वक्त भी मैनेज करना पड़ता है, काम करने के लिए टीम भी मैनेज करनी पड़ती है, काम करने के लिए जहाँ बैठ के आप काम कर रहे हैं उसको भी मैनेज करना पड़ता है, यानी कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसकी सुस्ती की वजह से ये ना हो कि आपको आखिरत में जवाब देना पड़े। मिल्कियत है, लोगों की मिल्कियत की हिफाजत ज़रूरी है।
ठीक, जब आपने लिया है काम के लिए तो आपकी जिम्मेदारी बन गई है, मुफ्ती साहब की बात से यही समझ में आ रहा है, आपको देना होगा। अगली
समझ में नहीं आ रहा, ये बात यकीनी है, शरी हुक्म बयान किया है कि आपकी जिम्मेदारी कतई तौर पर है, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा।
मुफ्ती साहब, एक तहरीरी सवाल है हमारे पास, और ये कह रहे हैं कि गाड़ी, एक बंदा गाड़ी खरीदता है तो बेचने वाले को बता देता है कि मैंने इतने की ली है, और अगर आप ये इतने महीने की उधारी पे लेंगे तो इतने फ़ीसद नफ़ा लूँगा, और इतने महीने की उधारी पे लेंगे तो इतना फ़ीसद नफ़ा लूँगा, तो क्या ये सही है?
एक बात को करने के कई तरीके होते हैं, जैसे अभी कुछ एक सवाल आया था कि भाई बीसी के पैसों से ज़कात दे सकता हूँ, تو میں نے کہا کہ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھیے آپ کہ قرض لے کر زکات دے سکتے ہیں،
ٹھیک،
اگر بی سی کے پیسے بطور قرض جمع ہوتے ہیں اس سے زکات ادا کرنا ایسا ہی ہے کہ قرض لے کر زکات ادا کرنا. جو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے اس سے مراد یہ ہے ایک شخص کی مختلف ترجیحات ہیں مال کی قیمت مقرر کرنے پر. وہ مال کبھی 15 لاکھ کا بیچے گا، کسی موقع پر 16 لاکھ کا بیچے گا، کسی موقع پر 17 لاکھ کا بیچے گا، اس کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں. تو وہ پس منظر دیکھ کر ترجیحات کو اختیار کر سکتا ہے، مال بیچتے ہوئے کوئی قیمت آفر کر سکتا ہے. تو یوں ادھار مال عام طور پر مہنگا بیچا جاتا ہے، زیادہ ادھار اور مہنگا بیچا جاتا ہے. تو یہ سود نہیں ہے، یہ تجارت ہے. اب بارگیننگ کے وقت کمی زیادتی کا تو اختیار ہوتا ہے، دونوں فریق ایک قیمت پر متفق ہوتے ہیں، خریداری ہو گئی، اب قیمت لاک ہو گئی بس. اب اگر وہ لیٹ بھی کرتا ہے تو زیادہ نہیں لیے جا سکتے.
اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میں چاہوں گا کہ پیش کروں آپ کے سامنے کہ ابھی بکر عید ہماری ابھی آئے گی، ایونٹ ہے، تو پاکستان میں بہت سارے بیوپاری جو ہیں
ہم نے تو ابھی سنا ہے بکر عید آئی ہوئی تھی یہاں پہ سیو سینٹر پہ، لائف اسٹاک کی جو نا وہ پوری نمائش ہوئی ہے، شاید یہ پریپریشن ہی تھی بکر عید کی.
جی بکر عید کی بھی تھی اور پوری دنیا میں بھی جو ہے نا وہ اس کو بڑھا رہے ہیں، پاکستان میں کافی انہینس ہو رہا ہے بزنس. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کچھ لوگ تو وہ ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو پورے سال ہی وہ مائنر لیول پہ یا کسی بڑے لیول پر وہ جانور پالتے ہیں، بیچتے ہیں، جو بھی ہے ان کا پورے سال کا بزنس ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے انویسٹر ہوتے ہیں جو پورے سال یہ کام نہیں کرتے، وہ 2-3 مہینے کا کام کرتے ہیں، شعبان میں جانور خرید لیے، شوال میں جانور خرید لیے، اب جس کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ جانور خریدتا ہے. تو اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے مطلب کوئی ایکسپرٹ بندہ جس کو جانوروں کی پہچان ہوتی ہے، اس کے وزن کی پہچان ہوتی ہے اور دیگر جو بھی امور ہوتے ہیں جانوروں سے ریلیٹ کرتے ہو، اس میں وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کو ہائر کر لیتے ہیں اور اس کو فی جانور کوئی رقم طے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جانور پہ 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، وہ جیسا جانور ویسے ہی میرا خیال قیمت ہوتی ہوگی، اتنے دیں گے بھائی. اب جتنے کا بھی جانور ہوگا نا وہ اس کے لیے خریدے گا اس کے لیے، لیکن ہر جانور پہ اس کو اتنے ملیں گے، تو یہ جائز ہے؟
مہنتانہ ہے نا،
ٹھیک ہے، کمیشن
مزدوری ہے،
مزدوری ہے
کہ اس نے بھاگ دوڑ کی ہے، ایک عمل جو سپرد کیا گیا تھا
جی
ٹاسک دے کر اس کو پورا کیا، تو اس کو مہنتانہ یا مزدوری کہتے ہیں. تو مزدوری
چاہے وہ ایک دن میں ایک جانور خریدے چاہے 100 جانور خرید لے،
اس کا ایک ایریا طے ہو گیا نا، بینچ مارک جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے،
ٹھیک ہے،
جو معیار اور اسٹینڈرڈ ہے وہ بتا دیا گیا ہے.
ٹھیک، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب،
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے. مفتی صاحب، اگر کاروبار میں میری جو رقم سرکولیشن میں ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، اس کا جواب عنایت فرما دیں.
جی مفتی صاحب،
کیش جو ہے ان چیزوں میں سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ شرائط پائے جائیں. تو رہی بات سرکولیشن کی، تو سرکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں، ایک وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک وہ جو ہے جو پیبل ہے، ایک وہ ہے جو ریسیویبل ہے. جو پیبل ہے وہ تو مائنس ہوگی قرضے کے حکم میں کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے، تو اس کو تو نکالا جائے گا، لیکن جو ہاتھ میں اس کی زکوٰۃ فوری دینی ہے. جو ریسیویبل ہے اس میں تھوڑی سی رعایت ہوتی ہے کہ ریسیو ہونے تک کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن 5 سال بعد ریسیو ہوتی ہے تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. بہتر یہ کہ جو ڈیڈ اماؤنٹ نہ ہو اس کی زکوٰۃ ریسیویبل میں ہر سال نکال دی جائے. ہوتا ہے بعض اوقات کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پتہ ہے کہ پیسے آنے ہی نہیں ہے، تو اس کا انتظار کر لیں، جو رواں ہے سال کے جس دن زکوٰۃ کا دن بنتا ہے ادائیگی کا، اس دن ریسیویبل کو بھی شمار کر کے زکوٰۃ نکال دینی چاہیے.
ٹھیک ہے، مجھے ایک سوال آیا ہوا ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں اس کو کر لوں، بہت کامن سوال ہے، بار بار آتا ہے، میں تھوڑا اسے جرنلائز کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے بعض اوقات جب پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں چھوٹی بڑی کوئی بھی، یا کوئی سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض فیلڈز میں اس کے جو انکم کا ریشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ چیز ہے جی 10 روپے کی، پڑی 10 روپے کی ہے لیکن وہ بک رہی ہے 50 روپے کی. محنت والا سروسز کے کام دیکھیں تو کوئی ایک نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیا ہے، کوئی ایک پرزہ ادھر سے ادھر کر دیا ہے، اور اس کی محنت، اس کی سروس جو ہے وہ ہے 5000 روپے. تو یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، شاید اسی لیے یہ سوال کریٹ ہوتا ہے کہ اجرت کتنی لے سکتے ہیں، پروفٹ کتنا لے سکتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات بہت چھوٹا کام ہوتا ہے، بہت چھوٹی پروڈکٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس انکم کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، آیا یہ جائز ہے نہ؟ اور اس میں ایک چٹکلا بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے مجھے کو کچھ کام کرانا تھا تھوڑا ارجنٹ، تو ان کو دیا تو وہ کہنے لگے تو 2-3 دن بعد آ جائیں آپ لینے. تو میں نے ریکویسٹ کری میرا ارجنٹ ہے, ٹائم نہیں ہے, کر دیں. تو انہوں نے بڑا کلیئر مجھے کہا کہ مولانا صاحب میں کام تو آپ کا کر دوں گا, لیکن آپ کا نا اجرت دیتے ہوئے پھر دل دکھے گا. تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں کام ہے دو منٹ کا, اگر میں آپ کو دو دن کا نہیں کہوں گا نا تو آپ کو اجرت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو خیر اس وقت تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کر دیں, اور واقعی میں انہوں نے میرے سامنے دو منٹ میں کام کیا اور جو ان کی طے ہوئی تھی اجرت وہ ان کو دے دی. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
دیکھیے اسکلز جو ہے نا وہ بندے کی قیمت کم یا زیادہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایک دفتر ہے, اس دفتر کے اندر ایک پیون بھی ہے, ایک کلرک بھی ہے, ایک اکاؤنٹنٹ بھی ہے, ایک سی ایف او بھی ہے. تو ان سب کے درمیان جو فرق ہے وہ اسکل اور مہارت کا فرق ہے نا. تو پیون کی جتنی تنخواہ پورے سال کی نہیں ہوگی, سی ایف او جو ہے وہ ایک مہینے میں اسے زیادہ لے رہا ہوتا ہے.
جی
تو پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ اسکل اور مہارت جو ہے اس کی قیمت لی جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو یوں کوئی شخص اپنی مہارت کا معاوضہ زیادہ لیتا ہے تو اس لیے زیادہ لے رہا ہے کہ اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. یا کمی ہے یا اس نے ایکسٹرا کوئی ایفرٹ کر کے وہ چیز سیکھی ہے, اسکل زیادہ ہے اس کی.
ٹھیک.
تو شریعت بار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے اس میں.
صحیح.
کام کا وہ بتا دیتا ہے کہ میں اس کے اتنے پیسے لوں گا, تو یوں تو کوئی خرابی نہیں ہے. ایک اور پہلو بھی تھا آپ نے جو بیان کیا تھا,
وہ میں نے چیز سستی ہے لیکن اس میں پروفٹ ریشو زیادہ ہے تو اس سے
اخلاقی بنیادیں تو ہیں مہنگا بیچنے پر کہ معتدل بیچا جائے, لیکن مالکان اختیار تو ہے کہ مہنگی چیز بیچی جا سکتی ہے سوائے ان چیزوں کے جس کے ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں.
ٹھیک. جواب آ گیا اور امید ہے کہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا تو ہمارا سلسلہ بھی حاضر ہے جب جب ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ دارالافتاء اہل سنت کی پورے پاکستان میں جو مختلف شاخیں ہیں ان سے آپ بالمشافہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں, جا کے پوچھ سکتے ہیں مسئلہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا, سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا, تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.